السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس زمانے میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے شفیق پروردگار نے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اس زمانے میں بھی دو چار یا چند ایک تھوڑی سی تعداد میں نیک لوگ موجود تھے ایسا نہیں تھا کہ زمانے میں اور دنیا میں کوئی بندہ نیک رہا ہی نہ ہو لیکن جو عام سوسائٹی تھی عام معاشرہ بری طرح بگڑ گیا تھا ہر قسم کے جرائم ہر قسم کے کرائمز اس معاشرے کے اندر عام تھے قرآن مجید نے خود اس کی گواہی دی ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچا گواہ کوئی نہیں ہوتا ایک لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور آخر میں اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے جس دور میں اللہ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم یعنی پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ تم ان نبیوں کے راستے سے بالکل ہٹ گئے ہاں مگر تھوڑے سے لوگ ابھی بھی ان نبیوں کے راستے پر ہیں اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے اور آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک رہبر کی تلاش میں اور آخری نبی کی خبر سن کر جب نکلے تھے اپنے وطن ایران سے تو راستے میں کئی جگہ پر ان کو اللہ والے نیک لوگ ملے تھے اور وہ ہر ایک کے پاس اسٹے کرتے تھے ٹھہرتے تھے اور اس سے وہ اپنی اصلاح کراتے تھے کچھ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا تھا وہ لیتے تھے وہ دولت پھر اور آگے اپنا سفر جاری رکھا انہوں نے یہاں تک کہ پہنچ گئے وہ سچے طالب ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو تاریخ کا یہ واقعہ اور سیدنا سلمان فارسی کا یہ اپنا تجربہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت بھی نیک لوگ موجود تھے لیکن وہ انڈیویجولس تھے سوسائٹی بگڑ چکی تھی اور جب پوری سوسائٹی بگڑ جائے، پورا سویلائزیشن، پورا معاشرہ، تو اس وقت وہ دو چار اللہ والے اس پورے حالات کو بدل نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ دو چار ایک ایسی امت تیار کر دیں جس میں دو چار اللہ والے ہوں ہر زمانے میں، اور باقی جو پوری امت ہو عام لوگ وہ ویسے ہی ہو جیسے دنیا کے دوسرے قوموں کے لوگ ہوتے ہیں. امت جو بنتی ہے، سوسائٹی جو بنتی ہے، اس میں تو ہر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہوتے ہیں، اس میں فارمرز بھی ہوتے ہیں، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، الٹریٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں شہر کے رہنے والے بھی ہوتے ہیں، گاؤں کے دیہات کے رہنے والے بھی ہوتے ہیں. ان سب سے مل کر سوسائٹی بنتی ہے. اور بہت سے سیکشنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، یہ تو میں نے مثال کے طور پر ذکر کیا. یوتھ ہوتے ہیں، سب سے اہم بڑا عنصر ہوتا ہے. نوجوان نسل ہوتی ہے جس میں ایمبیشنز ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ کر ڈالنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے ذمے جو کام کیا تھا اللہ نے وہ یہ تھا کہ تم ایک پوری امت تیار کرو جس کا ہر کلاس اور جس کے ہر سیکشن کا ہر فرد ایک نمونہ ہو. ایک امت تیار کرو جس کے بزنس مین، جس کے مرد، جس کی عورتیں، جس کے رولنگ کلاس کے لوگ، جس کے سولجرز، جس کے پوئٹس، جس کے لٹریٹ لوگ، جس کے الٹریٹ لوگ، جس کے فارمرز، جس کے لیبرز، جس کے جج، ہر سیکشن آف دا سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ پوری دنیا کو اور دنیا کے خاص طور پر اپنے سیکشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اٹریکٹ کریں، اپیل کریں اور سوچنے پر مجبور کریں کہ یہ لوگ بھی اگر ایسے ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے. یعنی لوگ بالکل ان کو دیکھ کر سمجھیں کہ سم تھنگ ویری ڈفرنٹ، بہت مختلف ہے. اور یہ ایک عجیب معجزہ ہے، دلیل ہے، پکی دلیل ہے قرآن کے سچ ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی، کہ ایک بہت تھوڑے سے عرصے میں، صرف 23 سال کے عرصے میں، ایک پوری زبردست ایک شاندار امت تیار کر کے اور اس کو پوری دنیا کی تمام انسانی برادری کی طرف اللہ کے سب سے خوبصورت تحفے کے طور پر پیش کر کے آپ دنیا سے چلے. 23 ایئرس کے جو یہ اسپین ہے، اس میں انسان اپنی اصلاح نہیں کر پاتا، اپنی فیملی کو نہیں سنبھال پاتا، اور 23 سال کے عرصے میں ایک زبردست امت تیار کر کے آپ چلے گئے. یہ ساری دنیا اس کو ماننے پر مجبور ہے، اسے کوئی گنائی کر ہی نہیں سکتا. کیا بہترین امت تیار کی تھی. اور یہ امت کا جب انٹریکشن ہوا دنیا سے، دنیا کے لوگوں نے اس امت کو دیکھا اور دو طرح سے دیکھا. دنیا کے لوگ مدینے آتے تھے، عجیب شہر بن گیا تھا مدینہ، ہر ملک کے لوگ مدینے آتے تھے، اور مدینے کے لوگ اس امت کے لوگ دنیا کے ملکوں میں جاتے تھے. اب جہاں جہاں لوگوں کا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا، وہاں کی تہذیبیں الگ، وہاں کے کلچر الگ، وہاں کے معاشرے الگ، بالکل الگ دنیا تھی. لیکن جو لوگ ان کو دیکھتے تھے اور ان سے ٹچ میں آتے تھے، بہت جلدی ان کا دل یہ فیصلہ کرا دیتا تھا کہ بھائی ہمیں تو ان جیسا بننا ہے، جو ریزسٹنس ہوتا تھا، جو رکاوٹ ڈالتے تھے، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تھے، صرف وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کچھ حکام وہ گویا مخالفت کرتے تھے، راستہ روکتے تھے. جہاں تک عام پبلک کا سوال ہے، عام لوگ، یہ سچائی ہے کہ دنیا کے عام لوگ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد، صرف چند سال کے عرصے میں وہ جو دیکھتا تھا ان کو وہ مجبور ہو جاتا تھا، مجبور ہو جاتا تھا، باتیں کرتا تھا، کوشچن کرتا تھا، قریب سے دیکھتا تھا، اور یہ محسوس کرتا تھا کہ بھئی اس زندگی کے لیے ہم بھی ترس رہے. کیونکہ ایک بات بہت دھیان سے سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں. تاریخ کے اسٹیجز ہوتے ہیں جس میں کوئی اسٹیج ایسا آتا ہے جس میں دنیا کے عام لوگ ایک چینج چاہتے ہیں، ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ ایگزٹنگ سچویشن سے فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ چینج آئے گا کیسا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. بالکل مطمئن نہیں ہوتے وہ اس حالات سے، اس تہذیب سے، اس کلچر سے، اس سویلائزیشن سے جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں، جو ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری پر آئے ہیں، اولو العزم جن کو پیغمبروں کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کا اس وقت وقت نہیں ہے، وہ سب نبی اللہ نے ایسے وقت میں بھیجے ہیں جبکہ جنرل پبلک جو ہوتی ہے، عام لوگ، وہ ایک بدلاؤ چاہتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں راستہ، لیکن ان کی سمجھ میں تو نہیں آتا کہ حل کیا ہے. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بہت کروشل اسٹیج آف دا ہسٹری میں بھیجا تھا. 2 سپر پاورز تھیں، پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر رہی تھیں، ایکسپلوائٹ کر رہی تھیں، پوری دنیا کے عوام پوری طرح کرش کیے جا رہے تھے. 99.9% لوگوں کا کام صرف کمانا اور ٹیکس ادا کرنا تھا، ان کو کوئی فریڈم آف تھاٹ نہیں تھا، وہ کوئی زندگی کو انجوائے نہیں کر رہے تھے، ان کو کہیں سے آزادی نہیں تھی، سخت مجبور اور بے بس تھے. افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں پڑھنے کا رواج شاید دنیا کی قوموں میں سب سے کم ہے. کچھ لوگ دین کے نشے کی وجہ سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ دنیا کے نشے کی وجہ سے نہیں، اتنا اشارہ کافی ہے. لیکن حاصل اس کا یہ ہے کہ مسلمان نہیں پڑھتا. اتنے لوگوں میں اگر میں پوچھوں کہ کس نے رومن امپائر کی ہسٹری پڑھی ہے، میرا خیال سے ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہے گا میں نے پڑھی. اتنے لوگوں میں سے کسی سے پوچھوں کہ پرشین امپائر کی ہسٹری کسی نے پڑھی ہے. چونکہ پڑھے لکھو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوالات نہیں پیدا ہوتے کہ رومن امپائر کا ڈکلائن کیوں ہوا تھا، کیوں رومن امپائر سے دنیا سے کی قیادت سے محروم کر دی گئی اور ڈسٹ بن میں پھینک دی گئی ہسٹری کے. رومن امپائر معمولی امپائر نہیں تھی. کیا حیثیت ہے آج کی سو کال سپر پاورز کی رومن امپائر کے مقابلے میں؟ آج تو فیک کرنسی نوٹس چھاپ کر لوگ سپر پاور بنے ہوئے، سبحان اللہ، ساری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کہ لوگوں کو جن کو پتا ہے کہ بھائی چھاپو، چھاپتے رہو، اس کے پیچھے کہ نہ گولڈ ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ریزرو منی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس دادا گیری ہے. ایک طاقت ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا، ہم سب سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ہم سے نہیں پوچھ سکتا. وہ رومن امپائر کتنی مضبوط رومن امپائر تھی، مگر ہوا کیا، تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. کیا ہوا پرشین امپائر کو؟ پرشین امپائر کتنی طاقت تھی، کتنا بڑا گلوب کا کتنا بڑا حصہ پرشین امپائر والے رول کر رہے تھے. دنیا کے لوگ یقین مانیں، دنیا کے عام لوگ اس وقت پریشان تھے کہ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کوئی سکون نہیں تھا. غریب غریب سے اور غریب ہوتا جا رہا تھا، امیر اور امیر ہوتا جا رہا تھا، اور دنیا کے عام انسان ایک ایم لیس زندگی گزار رہے تھے، کوئی مقصد نہیں تھا. اس موقع پر اللہ نے بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور اس کی ایک مثال کہ مکہ سے مدینہ ہجرت جب کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ وقت تھا جبکہ مدینہ خود ایک سول وار میں پھنسا ہوا تھا، اور مدینہ کے اندر دو بڑے ٹرائبس آپس میں لڑتے 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 تھک چکے تھے، اور کوئی فارمولا وہاں کام ہی نہیں کرتا تھا جس سے مدینہ کے اندر پیس قائم. تو مدینہ کا بچہ ہو یا بوڑھا، ہر شخص اب یہ سوچنے لگا تھا کہ کوئی سسٹم ایسا بن جائے ہمارے ہاں کہ آپس میں یہ لڑائی ختم ہو. 18 سال مدینہ میں جنگ چلی تھی، 18 سال. 18 دن بھی آج کوئی جنگ چل جاتی ہے تو بڑی طاقتور حکومتیں، اکنامی کولیپس ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتے ہیں لوگ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ. ایک خاص کروشل ٹائم پر آپ مدینہ آئے، اور کیا آپ کا انداز تھا! اللہ اکبر! آپ نے آتے ہی اس ایشو کو ایڈریس کیا، اسی ایشو کو ایڈریس کیا. مدینہ آتے ہی آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ ان دونوں ٹرائبز کے لیڈرز کو بلایا، اوس اور خزرج، جو بہت مضبوط ٹرائبز تھے، دونوں عرب تھے، ان کے لیڈرز کو بلایا، اور بھی لوگوں کو بلایا، جو لیڈرز تھے، جو سوسائٹی تھے، صرف ان کو بلایا، اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات رکھی کہ ایسا لگتا ہے کہ اب قسمت، میری تقدیر مجھے بھی یہیں لے آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ مل جل کر کوئی ایسی بات طے کر سکیں جس سے مدینے میں امن قائم تو بہت اچھا ہو. یہ لوگوں کے دل کی آواز تھی. تو ان لوگوں نے خود یہ سجیسٹ کیا کہ محمد، ہم لوگ آپس میں اس سے پہلے کتنے ہی آپس میں فارمولے طے کر چکے مگر کوئی فارمولا چلتا نہیں. ایک لیڈر نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے یہ کہا کہ میرا سجیشن تو یہ ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ پر ہمیں کوئی آپ سے کمپلینٹ نہیں ہے، آپ کے بارے میں ہم نے کوئی بری بات نہیں سنی ہے، آپ ہمارے حاکم بن جائیں، آپ ہمارے سالس بن جائیں، ہم میں آپس میں جو بھی ڈسپیوٹ ہو وہ ہم آپ کے پاس لے کر آ جائیں، اور آپ کی رٹ کو ہم مان لیں، آپ کی اتھارٹی کو ہم تسلیم کر لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں ہم لوگ اس کو مان لیں. یہی ایک حل ہے، میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں، اور میں ایشور کرتا ہوں، کمٹ کرتا ہوں اپنے ٹرائب کی طرف سے کہ اگر سب نے مان لیا تو میں آپ کو اپنا حاکم مانتا ہوں. ایک نے کہا، دوسرے ٹرائب کا لیڈر بھی کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا کہ بالکل صحیح ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور یہی ایک راستہ ہے مدینہ کا میں امن قائم کرنے کا. صلاۃ والسلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے فوراً فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک اگریمنٹ لکھو. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں، سیولائزڈ ہسٹری میں، پہلا ریٹن ٹریٹی یا اگریمنٹ فار پیسفل کو ایگزٹنس وہ تھا جو محمد نبی امی نے اس وقت ڈکٹیٹ کروایا. 54 آرٹیکلز ہیں. پوری دنیا کی تاریخ میں وہ پہلا ایک ٹریٹی ہے جس میں 54 آرٹیکلز ہیں. بعض لوگوں نے 59 کیا ہے، اس کو کلاسیفائی کر کے وہ 59 بتاتے ہیں، 54 ہو یا 59. ایک ایسا نبی جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، وہ پوری دنیا کو پہلی مرتبہ مختلف قومیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے رہ سکتی ہیں. اور اس میں آپ نے صاف صاف لکھوایا کہ کسی کا دین نہیں بدلا جائے گا, کوئی اپنا دین خود بدلے تو اس کو منع بھی نہیں کیا جائے گا, کسی کو کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا, لوگ اپنے مذہب پر چلیں گے, لوگ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کریں گے, ہر ایک کو آزادی ہوگی اور ہم سب مل کر ایک ایسی مضبوط امت بنیں گے کہ باہر سے کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو کسی ایک پر بھی حملہ اگر ہوگا تو سب مل کر ڈیفینڈ کریں گے. پتہ نہیں کیوں میں یہ واقعہ یہ بات اس وقت سنا رہا ہوں, عام طور پر ہماری دینی مجلسوں میں یہ سب بیان ہی نہیں ہوتا, سوچ سمجھ کر باز کر رہا ہوں, یہ بات میں ایسی نہیں عرض کر رہا ہوں. شاید اس سفر میں اس ملک کا یہ میرا آخری اجتماعی بیان ہے, مجھے پرسوں واپسی ہے, اس لیے میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں, امانت کے طور پر عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ لوگ جب تبدیلی چاہتے ہیں ایک خاص وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دائیوں کو بھیجا ہے. اور اس وقت پھر کیا ہوا, مدینہ میں کیسا نظام قائم ہوا, کتنی جلدی حالات بدلے, اللہ اکبر. شروع میں تو چند ٹرائبز تھے, پھر سب نے جوائن کرنا شروع کیا. اس کے بعد حد یہ ہے کہ تمام جیوز جتنے یہودی قبائل تھے مدینہ کے, سب نے اس ٹریٹی کو جوائن کر لیا, سب اس کا حصہ بن گئے. سب سے بڑا قبیلہ تھا ان کا بنو قریظہ, دوسرا تھا بنو قینقاع, تیسرا تھا بنو نظیر, چوتھا تھا بنو عوف. سب کو بلایا, سب کا لیڈرز آئے. بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی سٹنگ میں سب تھے, بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں, پہلی سٹنگ میں صرف عرب ٹرائبز تھے, دوسری دفعہ پھر آپ نے ان کو بھی بلایا, انہوں نے کہا کہ ہم بھی جوائن ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی اسی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. کیوں تھا یہ؟ اس لیے کہ اس وقت مدینے کا بچہ بچہ لڑائی کے موڈ میں نہیں تھا, سب ہم چاہتے تھے, تھک چکے تھے, اور آپ نے وہیں سے کام کی شروعات کی. اور اس کی بہت مثالیں اور دی جا سکتی ہیں, بہت مثالیں ہیں. الحمدللہ بھری ہوئی ہے اسلامی تاریخ کہ آپ نے کب بھیجا تبوک میں, کب بھیجا موتا میں, اور کب بھیجا آپ نے, کب خطوط لکھے آپ نے دنیا کے رولرز کو, وہ کون سا اسٹیج تھا, کس وقت کو آپ نے چنا, آپ کا جو سلیکشن ہوتا تھا, ٹائم کا سلیکشن, آدمی کا سلیکشن, ورڈز کا سلیکشن, کیا کس کو لکھا آپ نے, روم کے بادشاہ کو خط لکھا, مصر کے بادشاہ کو خط لکھا, رومن امپائر کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو خط لکھا, یمن کے بادشاہ کو خط لکھا, کتنے ریسپیکٹ فلی خط لکھا آپ نے, کتنی عزت کے ساتھ, کس قدر ایٹیکیٹس کا اس میں خیال رکھا. من محمد الرسول اللہ الى عظیم الروم, اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم سے, ان کی زبان سے نکل رہا ہے نام یا یہ خط میں لکھ رہا ہوں محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مقوقس کی طرف, جو مصر کا عظیم شخص ہے, بڑا آدمی ہے, بڑا. آپ تسلیم کر لیں اس کی بڑائی کو, چیلنج نہیں کر رہے. عجیب انداز ہے آپ کا, دل موہ لینے والا. بس یہاں پر میں ہستی کی بیان کو ختم کر کے آپ کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کو سمجھیں, ہم صرف اپنے کھانے کمانے میں لگے رہیں, کچھ خبر نہ ہو ہم کو کہ ہم دنیا میں ہسٹری کے کس دور میں اس وقت جی رہے. یہ بہت خطرناک گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, یہ بہت بڑا گناہ. ہمیں جاننا چاہیے کہ اس دور میں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, دنیا کے انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایک تبدیلی چاہتی ہے. لوگ بالکل مطمئن نہیں ہیں, ہمیں اور آپ کو پتہ ہو نہ ہو, اس لیے کہ ہمارا لیول ہی بالکل گر گیا ہے نیچے. ہمیں تو جاب, پیسے ڈالر, امیگریشن, وہ آ جائے, ہوم آفس, تو پتہ نہیں کیا کیا تماشے, اس کے آگے ہماری سوچ ہی نہیں جاتی. یقین رکھیں کہ دنیا اس وقت تبدیلی کے لیے بے چین ہے. دنیا کے انٹلیکچولس, اور میں صرف مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں بات, دنیا کے سوشل ایکٹیوسٹ لوگ, دنیا کے اکنامسٹ, دنیا کے پولیٹیکل جو آبزرورس ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس طرح نہیں چل سکتی, یہ سوسائڈ کے راستے پر جا رہی ہے, یہ خودکشی کے راستے پر جا رہی ہے, یہ نیوکلیئر وار کے راستے پر جا رہی ہے. یہ بالکل غیر متوازن ترقی ہے. ایک طرف ترقی ہو رہی ہے, برجز بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, شاندار راستے بن رہے ہیں, بہترین پروگرام ہو رہا ہے ویدر کنٹرول کا, کلائمیٹ کنٹرول کا, سب کچھ ہو رہا ہے, اور ایک طرف انسان جانور سے زیادہ نیچے بنتا چلا جا رہا ہے, اسپرچولی بینکرپٹ ہو رہا ہے, مورلی بینکرپٹ ہو رہا ہے. عجیب قسم کی صورتحال ہے. ہم اور آپ تو الحمدللہ غنیمت یہ ہے, اللہ تعالیٰ بس آباد رکھے ان مسجدوں مدرسوں کو کہ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس سے ہم کو دل کو کافی سکون مل جاتا ہے. لیکن دنیا کی دوسری قومیں جن کے درمیان ہم رہ رہے ہیں اور جن کو یہ سب نعمتیں نصیب نہیں ہیں, ان کے اندر اس وقت ایک عجیب طوفان برپا ہے, وہ مطمئن نہیں ہے. ان کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی, ان کو ڈرگس لینے پڑتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے, ان کو لافنگ کلبس جوائن کرنے پڑتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی ہے کہ نہیں, ماشاءاللہ اب لاف کلبس ہیں, سب آؤ پے کرو, فیس پے کرو اور آؤ ہنسو, اور وہاں آ کر آدھا گھنٹہ ہا 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 کیوں ہنسو, اس لیے کہ کیا کریں, اتنا فرسٹریشن ہے کہ اس کے بغیر سکون ہی نہیں آتا. وہ کاؤنسلر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ جائیے لاف کلب جوائن کیجئے, آپ کو بلڈ پریشر کی گولی سے کام نہیں چلے گا, آپ کو ہا ہا کرنا پڑے گا, ہنسنا پڑے گا. عجیب عجیب تماشے ہو رہے ہیں دنیا میں, بدلاؤ چاہتے ہیں لوگ, لیکن نہیں پتا ہے لوگوں کو کہ بدلاؤ کہاں سے آئے گا. اور افسوس اس امت کو بھی ابھی تک نہیں پتا ہے جس کے ہاتھ میں بدلاؤ کی چابی ہے, جس کے ہاتھ میں ماسٹر کی ہے, جس کے ہاتھ میں سارا علاج ہے, اس کو بھی خبر نہیں ہے. اور اسی لیے دیر لگ رہی ہے, اور اس دیر لگنے کے اصل مجرم ہم ہیں. دنیا اس وقت ایک عجیب طریقے کی کراس روڈز پر کھڑی ہوئی ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا. لوگ بھاگ رہے ہیں میٹیریلزم سے ایکسٹریم اسپرچل ایک عجیب حالت کی طرف, عجیب حالت کی طرف جا رہے ہیں. اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا تھا, بڑا خوبصورت راستہ, بڑا فطری راستہ تھا, بڑا کمپریہنسو اپروچ تھی اس دنیا کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ورلڈ ویو آپ نے دیا, جو نظریہ حیات دیا, جو تصور کائنات دیا, آپ نے عجیب طریقے سے گویا اس دنیا کی زندگی کو آپ نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو اس زندگی کو اس طرح گزارو کہ اس دنیا میں بھی جنت کا مزہ لوٹو اور آخرت میں بھی جنت میں تمہارا داخلہ ہو. اسلام اشور کرتا ہے. اس حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوا کرتی ہے, ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرة. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے, جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا پائے گا. یہ دنیا کی جنت ملتی ہے ماں باپ کے ادب سے, ماں باپ کی خدمت سے. اس دنیا کی جنت ملتی ہے غلطیوں کو معاف کرنے سے, اس دنیا کی جنت ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے, تنہائیوں میں اللہ کی یاد کرنا, غریبوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے خدمت کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, اس سے دنیا کی جنت ملتی ہے, دل کا سکون, روحانی چین و اطمینان ملتا ہے. صحابہ کرام دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے تو انہوں نے آنکھ بند کر کے ہر چیز کو قبول نہیں کیا, اور نہ انہوں نے آنکھ بند کر کے ہر چیز کو ریجیکٹ کیا. صحابہ ایسے ریجیکٹ لوگ بالکل نہیں تھے, قطن نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو 20 سال کا دور تھا, اس میں سویلائزیشن نے جو ترقی کی ہے ہیومن سویلائزیشن کے نے, میں مسجد میں بیٹھ کر چیلنج کر کے کہتا ہوں, صدیوں میں انسانی تہذیب نے وہ ترقی نہیں کی جو حضرت عمر کے 20 سال کے دور میں. ایک ایک چیز کا سسٹم بنایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. عجیب بہار آ گئی دنیا میں, اور اسی لیے اسلام تیزی سے پھیلا حضرت عمر کے دور. اس قدر ترقی ہوئی, اس قدر ترقی ہوئی دنیا میں, لوگ حیران رہ گئے. دنیا کی ساری ترقی محمد رسول اللہ کے بعد ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہر لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے تو ہوئی, تو ہم سب جانتے ہیں اور برابر سنتے رہتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مینجمنٹ کے لحاظ سے، انتظام کے لحاظ سے، اصولوں کے لحاظ سے، سولائزیشن کے ضابطوں کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے جو ترقی ہوئی. انسانی ویلفیئر کی جو سوچ اسلام نے دی، اسے دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے انسان ترقی کریں. یہ چاہتا ہے قرآن، یہ چاہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے انسانوں کو ان کے حقوق دلائے. ایک کرسچن بگر بیچارہ بھیک مانگ رہا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی. حضرت عمر نے اس کو بلایا کہ بھئی بڑے میاں، آپ کو لوگوں سے مانگنے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ کیوں آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ بالکل ان کے ہاں بالکل سوچا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ہر ایک کے لیے حکومت نے انتظام کر رکھا تھا، امیر المومنین کی طرف سے انتظام تھا. کیسے آپ مانگ رہے ہیں؟ ان کا میں کیا کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کما تو سکتا نہیں، تو اب مجھے جزیہ بھی پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ میں جب کیا کروں، تو میں اس کے لیے بھی کچھ مانگ بھی لیتا ہوں، کچھ استعمال کر لیتا ہوں، کچھ کھا لیتا ہوں، کچھ بچا لیتا ہوں، تو سال میں جو جزیہ پے کرنا ہوتا ہے پڑ جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، فوراً ڈر گئے، اور اس سے کہا کہ بھائی آپ کل ذرا بیت المال میں آ جانا. انہیں پہچانا کہ کون مجھ سے بات کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو رہتے ہی تھے عام لوگوں کی طرح. کل میرے پاس آ جانا. حضرت عمر نے فوراً جا کر حکم جاری کیا کہ کوئی جیو یا کوئی کرسچن جو ہمارے یہاں رہتا ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. آج سے یہ قانون بدلا جاتا ہے، اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ کا حق تھا، آپ آتے تو آپ کو دیا جاتا، آپ کو شاید معلوم نہیں تھا، آپ کو ہر سال بیت المال سے اتنا پیسہ دیا جائے گا کہ آپ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں. دنیا دیکھتی تھی ایسے ایسے اس اسلام کو، تو دنیا اسلام قبول کیے بغیر رہتی نہیں تھی. عجیب کشش تھی. ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے رو رہے تھے، اور حضرت عمر نکلتے تھے رات میں دیکھنے کے لیے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے. تو آپ پہنچے وہاں، آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیچاری عورت نے کہا کہ میں ہم لوگ باہر سے آئے ہیں، خانہ بدوش لوگ ہیں، اب کیا کریں کہ بچہ جو ہے ابھی دودھ پینے کی اس کی عمر ہے، لیکن میں دودھ چھڑا رہی ہوں زبردستی، اس لیے بچے رو رہے ہیں. اور کیوں چھڑا رہی ہو دودھ جب ابھی دودھ پینے کی عمر ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین عمر نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جب بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا تب اس کو وظیفہ ملے گا بیت المال سے، یہ قانون بنا رکھا ہے. تو میں دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ کسی طرح وظیفہ ملے تو ہماری زندگی گزرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گھبرا گئے، اور مسجد نبوی میں فقہائے صحابہ کو جمع کیا اور یہ کہا کہ یہ رات مجھے پتا چلا، مجھے بتاؤ کہ اگر میرے اس حکم کی وجہ سے جن بچوں کو اب تک تکلیف ہوئی ہے اس کے بارے میں اللہ نے مجھ سے قیامت میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، مجھے بتاؤ میں کس طرح کفارہ ادا کروں. اور فوراً آپ نے نیا فرمان جاری کیا کہ جس دن سے بچہ پیدا ہوگا بچے کے نام کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہو جائے گا. ایک عجیب قسم کی بہار تھی دنیا میں. آج ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ اسلام کی حقیقت ہے کیا. دلوں میں محبت، خیر خواہی، دلوں کے اندر بدلہ لینے کے مزاج کے بجائے خدمت کا جذبہ، کام آنے کا جذبہ، یہ دھر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اتنا تعلق ان کو اللہ سے ہوا تھا کہ دلوں سے نفرتیں نکل گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک رجوع کی کیفیت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب تک واقعی مسلمان رہے دنیا کے محبوب بنے رہے اور بہت عزت کے ساتھ بہت محبوبیت کے ساتھ دنیا میں وہ رہتے رہے. پھر ایک دور آیا کہ ہم مسلمان اپنے راستے سے ہٹ گئے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہوا, پوری انسانی دنیا کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. جب مسلمان مسلمان نہ رہے تو دنیا کی وہ بہار رخصت ہو گئی. بہت بڑا نقصان ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ کیا کہ ہم کو دنیا کی قیادت سے ہٹا دیا, ہم کو نیچے اتار دیا گیا اور دوسری قوموں کو موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے. قرآن میں بھی اس کی طرف اشارات آئے ہیں کہ ہر قوم کو دنیا میں ایک بار موقع دیا جائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس, ایک موقع دیا جاتا ہے. یورپ کی قومیں انسانی تاریخ میں کبھی ان قوموں کو موقع نہیں ملا تھا دنیا پر حکومت کرنے کا, کبھی نہیں ملا تھا. یہ بہت ہی آئسولیٹڈ قسم کی قومیں تھیں اور کوئی رول نہیں تھا ان کا دنیا کی سویلائزیشن. جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا, میں ڈسمس کا لفظ نہیں بول رہا ہوں, جب اللہ نے مسلمانوں کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ریپلیس کیا, یورپینز کو موقع دیا گیا, مغربی قوموں کو موقع دیا گیا. اور ساری دنیا اب سب کے سامنے ایک سچائی ہے, کسی تعصب, کسی نفرت, کسی غصے کے بغیر یہ بالکل سچی بات ہے کہ مغرب نے یقیناً دنیا کو بہت کچھ دیا لیکن یقیناً دنیا سے بہت کچھ لے بھی لیا. اور اب دنیا کسی اور آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہے, کسی اور سویلائزیشن کی تلاش میں ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے مفکرین ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں جو لکھتے رہتے ہیں, میں اکثر انٹرنیٹ پر ان کو پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی ان سے میرا رابطہ بھی ہوتا ہے اور مختلف پروگراموں میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. وہ اب کھل کر کہنے لگے ہیں, یہاں تک کہ ایک رائٹر نے تو یہاں تک لکھ دیا, صاف صاف لکھ دیا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام از دا اونلی سولوشن بٹ مسلمز آر سلیپنگ. صاف صاف نوم چومسکی جو دنیا کا مانا ہوا انٹلیکچوئل ہے, جس کے آرٹیکلز کا انتظار میں رہتے ہیں دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اور دنیا کے جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوتے ہیں اور آبزرورز ہوتے ہیں, وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کا آرٹیکل کب آئے گا. اس نے صاف صاف کہا ہے کہ اسلام از دا اونلی سولوشن. بہت دنیا میں اور بھی لوگ, لیکن افسوس ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہو رہا. میں بڑی امید کے ساتھ اتنا اونچا مضمون یہاں پر بیان کر رہا ہوں, آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو, سب سے پہلی بات عملی بالکل بات, سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان ملکوں میں رہنے کے دروازے کھولنے کے ساتھ ساتھ ان ملکوں میں اللہ نے آپ کے لیے اسلام سے جڑے رہنے کے راستے بھی کھول دیے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. رہتے رہتے ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس کی قدر نہ جانتے ہوں, لیکن باہر سے آنے والا وزیٹر وہ تو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ مکتب, یہ اذان, یہ نمازیں, یہ ایک امکان اس بات کا کہ آپ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جس اللہ نے یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے, امید ہے کہ وہ اللہ آپ کو آگے بھی لے جائے گا, آپ کو آگے بھی لے جائے گا. پلیز اس کی قدر کیجئے, خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کو. اس ماحول میں جو آپ کے بچے اور بچیاں پیدا ہو رہے ہیں, جن چیلنجز کا ان کو مقابلہ کر رہے ہیں وہ, اور جو کریں گے وہ بس اللہ جانتا اور وہ جانتے. ذرا سمی سلسلے میں آپ لاپرواہی نہ برتیں, بچوں کے دوست بن کر ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، بچوں کو ڈانٹیے ڈپٹیے نہیں، بچوں کے دوست بنیے، بچوں کا دل جیتیے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا دل بے حد خوش ہوتا ہے، جس کی روح کے اندر تراوٹ ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، قلب کے اندر ایک سکینت اتر رہی ہوتی ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا. گناہ انسان کرتا ہے سکون کی تلاش میں. چاہے کسی قسم کا گناہ ہو، انسان کوئی چیز مس کرتا ہے، کوئی چیز لیک کرتا ہے، اس کو اندر سے ایک فرسٹریشن ہوتا ہے، قلبی سکون نہیں ملتا. اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا یہ گناہ کر لوں تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ذرا پیس آف مائنڈ مل جائے گا. وہ چاہے ڈرگس کا گناہ ہو، چاہے وہ فلموں کا گناہ ہو، چاہے وہ کلب کا جانے کا گناہ ہو، چاہے وہ ڈیٹنگ کا گناہ ہو، چاہے وہ کوئی گناہ ہو، یہ گناہ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو چاہتا ہے تھوڑا سکون مل جائے. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا الٹا ہے. دنیا میں آج تک کسی کو گناہ کرنے سے سکون نہیں ملا، کبھی نہیں. وہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ نہیں اس سے نہیں کام چلا، اور فلاں گناہ اور کروں تو شاید اس سے مجھے سکون ملے. پھر وہ کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے. اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ بات سمجھائیے، آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ بچے بہت جلدی سمجھنے کے لائق بن رہے ہیں. ان بچوں کو یہ باتیں بتائیے کہ بچوں اب تم دیکھو اسکول جا رہے ہو، کالج جا رہے ہو، جو چیلنجز تم کو وہاں درپیش ہوں گے اس سلسلے میں تم کو پہلے سے ایجوکیٹ کرنا ہمارا فرض ہے. پلیز بچوں، ہم بھی اسی عمر سے گزرے، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس ٹین ایج میں کیا ہوتا ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا خواہشات ہوتی ہیں، تجربے نہیں ہوتے، ڈیزائرز زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے ذرا بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا. ہم بچوں کو جب باتیں کھل کر بتائیں گے نہیں تو بچے تو ٹریپ میں پھنس جائیں گے. اکثر پیرنٹس سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کھل کر باتیں نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد بچے، ظاہر ہے کہ ماحول کا اثر ان کے اوپر پڑ جاتا ہے. اس لیے بہت اہتمام سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بلکہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو تو آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ ہمیں اس ملک سے صرف لینا نہیں ہے، ہمیں اس ملک کو کچھ دینا بھی ہے. ہم وہ پاکیزہ تہذیب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ کرے کہ اس ملک کو ہم دے سکیں. اپنے عزائم کو بلند کیجیے، اپنے ارادوں کو مضبوط کیجیے. یہ وشفل تھنکنگ نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے. آپ اپنے جاب میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے کولیگ سے مختلف اس طرح کی باتیں چھیڑیے، باتیں کیجیے. لوگ پوچھتے ہیں، آج کل تو میڈیا نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں خود کوئسچنس آتے ہیں، اور سوال کا پیدا ہونا، پیدا کرنا یہ آدھا کام ہے. تو آدھا کام تو اللہ میاں انہی لوگوں سے کرا رہا ہے، تو اب ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں. سوالات تو آ رہے ہیں، اگر ہم کوشش کرتے تو سوالات پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ تو اللہ میاں استعمال کر رہا ہے، اللہ خوش رکھے ان لوگوں کو کہ وہ بیچارے ہمارے خلاف باتیں کر کر کے کوشچنز کھڑے کر رہے ہیں. کبھی اسکارف، اور کبھی حجاب، اور کبھی پردہ، اور کبھی طلاق، اور کبھی پتہ نہیں انٹرسٹ کا سسٹم، کبھی کیا، مختلف چیزوں پر بات ہوتی ہے. اب ہمارے لوگ جواب دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوں گے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے عام آدمی کو بھی اس باتوں کا جواب دینا چاہیے، بہت بہت ہی پازیٹو انداز کے ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے، تاکہ یہ جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. انبیاء علیہ السلام کو سخت محنت کرنی پڑتی تھی سماج میں، سوسائٹی میں سوالات کھڑے کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سوالات کھڑے کیے تھے، عجیب و غریب انٹرسٹنگ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا. جو گریجول اپروچ ہوتی ہے دعوت کی، کس طرح دعوت دی جائے، تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سماج میں سوال تو کھڑے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے زبردست اسٹریٹجی بنائی سوالات کھڑے کرنے. ایک رات ہوا کرتی تھی جس میں وہ لوگ کسی ستارے کی پوجا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے. ہم ہندوستانی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ہمارے آئے دن اشنان ہوتے ہیں اور پوجا ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے اس رات میں جہاں لوگ جمع ہوئے تھے فلاں ستارے کی پوجا کے لیے، اور لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں گے دیکھ کر کہہ رہے ابراہیم بھی آ گئے، اور خاموش بیٹھے رہے ابراہیم علیہ السلام. اور اچانک ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خاص وقت میں اس ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا ربی، ارے یہ میرا رب ہے. لوگ تو بالکل کوہرام مچ گیا ہوگا، سب یہی ٹاپک چھڑ گیا ہوگا، ارے ابراہیم نے بھی مان لیا آج، آج یہ وہابی بھی آ گیا راستے پر، بہت خوش ہوئے ہوں گے. اور جب وہ ستارہ ڈوبا صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا مصرع کہا. ابراہیم السلام نے کہا بھائی یہ خدا نہیں ہو سکتا جو رات میں آئے اور صبح کو غائب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بھائی میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. اب ایک سوسائٹی میں ایک ڈبیٹ چھڑ گیا، گفتگو چھڑ گئی، یہ ایشو پیدا کر دیا ابراہیم علیہ السلام. اب لوگ آپس میں کہہ رہے ہوں گے، کچھ لوگ خفا ہو رہے ہوں گے کہ یہ مرتد ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں دیکھو بھائی بات تو اس کی لاجیکل ہے، آپ ناراض مت ہو، آپ جواب دو اس کا، لاجک کا لاجک سے جواب دو. یہ بھی کوئی خدا ہوگا کہ اب اس کے لیے اگلی رات تک انتظار کرنا پڑے گا، دن بھر کیا ہوگا پھر. تو ایک چل پڑی گفتگو، چل پڑی سوسائٹی. اس کے بعد پھر کوئی ان کا تہوار آیا، کوئی سیلیبریشن، کوئی وقت آیا، فیسٹیول آیا جس میں وہ چندرما دیوتا کی پوجا کرے، چاند کی پوجا اس کے لیے جمع ہوئے تھے. بہت بڑا وہ تہوار ہوتا ہے امامس کی رات جس میں چاند کی پوجا ہوتی، وہاں بھی جب وہاں پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام اور وہاں بھی چپ چاپ بیٹھ گئے اسی کراؤڈ کے اندر کہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے کسی خاص موقع پر چاند کی طرف دیکھ کر بھی کہا ھذا ربی، ہاں ہاں نہیں یہ ہے، یہ میرا رب ہے. پھر لوگوں میں ایک لہر آئی ہوگی کہ چلو آج ٹھیک ہو گیا، آج ٹھیک ہو گیا. پھر چاند ڈوبا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بم چھوڑا، یہ بھی نہیں ہے بھائی، یہ بھی گیا، یہ بھی نہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ رات میں چمک رہا ہے صبح غائب، یہ دیوتا ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی عجیب طریقے سے وہ سماج کے اندر ایک تھنکنگ پروسیس کو کریٹ کر رہے ہیں، ایک بات کو ڈال رہے ہیں تاکہ لوگوں میں آپس میں اس پر چرچا ہو، گفتگو ہو، کوشچنس کھڑے ہوں. اور پھر ایک بہت بڑا جو تہوار آیا سورج کی دیوتا کا، وہاں بھی پہنچ گئے سورج کی پوجا کا، اور وہاں تو کمال ہی کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، کھل کر کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ تو مہان ہے، مہان سب سے بڑا ہے. لوگ خوش ہو گئے کہ چلو اب تو سورج کو انہوں نے سب سے بڑا مان لیا، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. لیکن دن بھر کے بعد سورج بھی ڈوب گیا، وہ بھی غائب ہو گیا. تب ابراہیم علیہ السلام نے صاف بات کہی کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، غلط بات ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. تو ایک اسٹیجز ہوتے ہیں، ایک اسٹیج ہوتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں کچھ گفتگویں چلیں، کچھ ڈسکشن ہوں، یہ بھی ایک اسٹیج ہے. اس وقت معاشرے کے اندر ڈفرنٹ ٹاپکس پر اسلام کے ماضی پہ گفتگو چل رہی ہے، اخباروں میں چل رہی ہے، ٹی وی کی چینلز پہ چل رہی ہے، کالجز میں چل رہی ہے، سیمینارز میں چل رہی ہے، کہاں کہاں چل رہی ہے، پارلیمنٹس میں چل رہی ہے. بہترین موقع ہے
کہ ہم دعوت کا مزاج بنائیں، اللہ کے بندوں کو سامنے اسلام کو رکھیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہوگا اپنے دل کو سنوارنا، اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا، اپنی سوچ کو بلند رکھنا، اپنی ارمانوں کو بلند رکھنا، یہ سب سے پہلے ہوگا اپنی سطح کو اوپر لانا۔ اللہ کے بندو، اپنی سطح کو اوپر لاؤ، اپنی سطح کو اوپر لانا۔ روزانہ روزانہ ہمارے دل کو کوئی خوراک ملنی چاہیے، ایمان کی خوراک، اللہ کی یاد کی خوراک، قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی ہو، درس حدیث اور درس قرآن کے حلقے علماء قائم کریں اور ان میں ہماری شرکت ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، جو طریقے ہم اپنا سکیں وہ اپنائیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر ایک بہترین روحانی ماحول ہو۔ اللہ کرے آپ حضرات اس ماحول میں اپنے گھروں کے اندر ایک پاکیزہ روحانی ماحول قائم کرنے میں کامیاب ہو۔ اللہ کے بندوں، ایک بڑے اہم بات کو میں نے اس وقت چھیڑا ہے، میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے اور بالکل نیا لگ رہا ہوگا بہت سے لوگوں کو۔ آپ اگر یہ کرتے رہیں کہ صرف نماز روزہ تو کرتے رہیں لیکن گھر میں گھنٹوں بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، گھر میں اپنا وہ سب ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں، اور یہ اس سے قلب کے اندر نور نہیں پیدا ہو پائے، دل کے اندر نور نہیں پیدا ہو پائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ غلطی مت کرو۔ اولیاء اللہ میں اور ہم عام لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہی اعمال جو ہم کرتے ہیں وہی وہ بھی کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال وہ کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بھی ایک نور جو بنتا ہے وہ اسٹور رہتا ہے، اور ہم اعمال کرتے ہیں نور بنتا ہے پھر گناہ کر لیتے ہیں، سب برباد ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہمارے اندر، اسی لیے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، وہ اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوتا، تنہائیوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ ایک کنیکشن ہونا چاہیے، ایک رابطہ اللہ تعالی سے، اللہ تعالی ایک رابطہ ہو۔ اور یہ دیکھو میرے پیاروں، یہ بالکل عملی بات ہے، انسان اس دنیا میں ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی زندگی میں جس طرح کا محبوب ہوگا اس کی زندگی میں اسی طرح کی ادائیں ہوں گی۔ ان المحب لمن يحب مطيع۔ ایک انسان وہ ہو، جس کی تصور کیجئے، ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی اللہ والا محبوب ہے، اس کو بے پناہ محبت ہے اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اپنے مربی سے، اپنے استاد سے، اس کو وہ یاد آتا ہے، اس سے وہ رابطہ رکھتا ہے، خط و کتابت کرتا ہے، بھاگ بھاگ کر جاتا ہے، اس کو مس کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جینے کی کوشش کرتا ہے جو قرآن و سنت کے بتایا وہ طریقہ ہے۔ ایک ایسا انسان ہے، اور ایک ایسا انسان ہے کہ جو تھوڑے بہت اعمال تو کرتا ہے مگر اس کی زندگی میں کوئی اللہ کے لیے محبوب نہیں ہے۔ آپ بتائیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے سمجھاؤں میں ان دونوں زندگیوں کا مزہ کا فرق؟ ایک وہ انسان جس کی زندگی میں کوئی رہبر ہے، کوئی گائیڈ ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو قدم قدم پر اس کی رہبری کرنے کے لیے تیار ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دامن پھیلا پھیلا کر مانگ رہا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسا انسان جس کا کسی سے تعلق ہی نہیں، سب صرف مادی قسم کے تعلقات ہیں، روحانی محبت کا اس نے مزہ نہیں چکھا، یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ اس گزارش کو میری قبول کریں، آپ تلاش کریں، معلوم کریں کہ ہماری زندگی میں ایک خلا ہے، باقی چیزیں تو اللہ نے ہم کو دے دی، بہت نعمتیں نصیب ہیں، اللہ شکر کی توفیق دے، لیکن مجھے کوئی رہبر چاہیے، مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جس سے پوچھ پوچھ کر میں اپنی ایمانی ترقی کے راستے پر آگے بڑھوں۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جدائیگی برداشت نہیں ہوتی تھی،
ایک محبت ذاتی ہوا کرتی تھی، صرف قانون کی محبت نہیں، شخصیت کی محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت صحابہ مس کرتے تھے. ذرا دیر کے لیے حضور اگر اکیلے کہیں ہو گئے اور پتہ نہیں چلے، صحابہ ایک کوہرام مچ جاتا تھا مدینے میں، لوگ تلاش کرنے نکل جاتے تھے. حضرت ثوبان ایک صحابی تھے، فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھائی اور اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، فجر بعد کا معمول تھا. حضرت ثوبان کو دیکھا کہ عجیب تھکے تھکے اور چہرہ بالکل اترا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے اپنے ان شیدائیوں اور عاشقوں سے کہ حضور نے پوچھا کہ مالک یا ثوبان، ثوبان تمہارا کیا حال ہے، کیا ہوا تمہیں، خیریت تو ہے؟ تو حضرت ثوبان نے حضور کو یقین دلایا کہ نہیں بالکل سب کچھ خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو حضور مطمئن ہوئے ان کے جواب سے، پوچھا ثوبان کیا بات ہے بتاؤ مجھے. تو حضرت ثوبان مجبور ہو گئے، ان کا حضور کل آپ سے اجازت لے کر میں ذرا دیر کے لیے فنا جگہ چلا گیا تھا، وہاں ایک کام تھا مجھے، لیکن وہاں دیر لگ گئی، میرے ساتھیوں نے مجھ کو روک لیا کہ اب شام ہو گئی ہے، مدینے جاؤ گے تم تو راستے میں جنگل ہے، کوئی جانور مل سکتا ہے، کچھ حادثہ ہو سکتا ہے، اس وقت مت جاؤ، رات میں تم قیام کر لینا، صبح چلے جاؤ. تو میں وہاں رک گیا ان کے اصرار پر. اور اللہ کے رسول، جب سے آپ کے قدموں میں جگہ ملی ہے، یہ پہلی رات ہے جو آپ سے دور گزری ہے، اور میں ہی جانتا ہوں کہ یہ رات کیسی گزری ہے، میں ایک منٹ نہ سو سکا، اور صبح جلدی اٹھ کر بھاگتا ہوا آیا ہوں، دوڑتا ہوا، تاکہ فجر آپ کے پیچھے پڑ لوں اور آپ کے چہرے کو دیکھ لوں. بس اب میں آ گیا، آپ کو دیکھ لیا، میرے دل کو سکون ہو گیا، حضور مطمئن ہو جائیے، مجھے سب، میں سب کچھ ٹھیک ہوں. حضور نے خوش ہو کر دعا کی، ثوبان اللہ تمہاری اس محبت کو قبول فرمائے. یہ صحابہ کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی، یہ قیامت تک چلے گی. کوئی تو ہو ہماری زندگی میں اللہ کے لیے ایسا محبوب، کوئی تو ہو. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہم کس کے نقل کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم محبت کریں، جس پر ہم بھروسہ کریں، جس کو ہم اپنا رہبر بنائیں، جس سے ہم پوچھ پوچھ کر چلیں، جس کے پاس بیٹھے تو ہمارے دل میں ایمان بڑھے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتی. یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یقین رکھیں، یہ نہ سوچے کوئی کہ یہ پہلے ہوا کرتے تھے ایسے لوگ اب نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ الزام ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر، سیدھا سیدھا یہ الزام ہے. حضور کی نبوت قیامت تک تھی، تو قیامت تک آپ کا فیض جاری رہے گا، اور ایسی نسبت رکھنے والے اللہ کے بندے اس امت میں موجود رہیں گے. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. میں گزارش کرتا ہوں، میں چند دن کے یہاں قیام کے بعد ایک بہت اہم مشورہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں، خدا کے بندو اس کمی کو بھی دور کرو. الحمدللہ ایسے افراد ملے مجھے جن کو کچھ اللہ والوں سے تعلق ہے، لیکن میں اس محنت کو عام کرنا چاہتا ہوں. آپ پتہ لگائیں اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن سال میں میرے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس گزریں، کوئی ہو، یقیناً موجود ہوں گے، میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیں میں کس سے تعلق جوڑوں، کس کو رہبر بناؤں، کس سے میں اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی گزارنے کی عادت ڈالوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان منتشر سی باتوں میں برکت ڈال دے. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ مخصوص ہوتا ہے جو تبدیلی کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. میں جتنا بھی دنیا کے حالات سے تھوڑا بہت واقف ہوں، اور میرا میں ملتا رہتا ہوں لوگوں سے، میں دوسری قوموں کے لوگوں سے ملتا ہوں، دوسرے مذہبوں کے لوگوں سے ملتا ہوں، کیا قومیں سوچ رہی ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. یقین سے کہہ رہا ہوں بلا مبالغہ، دنیا کی قوموں کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہاں تک لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ تبدیلی آئے گی تو اسلام کے ذریعے آئے. مجھے تو ایک ہندو سادھو نے عجیب غریب بات کہی، بہت پرانی بات ہے، 1993 کی بات ہوگی، بابری مسجد کی شہادت کے بعد پورے ملک میں ایک زبردست نفرت کی آگ پھیلی ہوئی تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں. اسی ماحول میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم ٹوٹے پھوٹے انداز سے ان بھائیوں میں بھی اسلام کی دعوت کی کوشش کر رہے تھے، اور برابر سفر بھی ہوتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے، اجتماع ہوتے تھے. میرے درس قرآن میں ہر ماہ جو ہوتا تھا ایک خاص مسجد میں، تقریباً 150 سے 200 نان مسلم شریک ہوتے تھے، جن میں مذہبی رہنما بھی ہوتے تھے. پھر وہ مجھے مندر بلاتے تھے، مندروں میں بلاتے تھے، اور میں اللہ کی توفیق سے 3-3 گھنٹے مندروں میں توحید و رسالت بیان کرتا تھا، اور 3 مندروں کے پجاریوں نے مندروں میں اسلام قبول کیا اور اپنی مورتیوں کو وہیں پر اٹھا کر توڑ کے پھینک دیا. حالانکہ میں ان سے کہا کہ آپ یہ نہ مت کیجیے، یہ جلدی مت کیجیے. انہوں نے کہا نہیں، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، میں اپنے پاپوں کا پرائشچت کرنا چاہتا ہوں، کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. انہی دنوں میں ایک سفر پر جا رہا تھا، ایسٹرن یو پی کا ایک علاقہ تھا جہاں ہم کو جانا تھا، اور وہاں تقریباً 400-500 گویا نان مسلم ہندو مرد اور عورتوں سے مجھے خطاب کرنا تھا، بلکہ ایک دن کا اجتماع رکھا تھا ہم نے، ایک پروگرام رکھا تھا کہ ان کے درمیان بھی ہم رہیں گے اور وہیں نمازیں پڑھیں گے، ساتھ میں کھانا کھائیں گے اور ان سے کچھ باتیں کریں گے. وہ ٹرین جس میں ہم لوگ سوار تھے، میں آج ہم لوگ 8 ساتھی تھے، ایک ایسی بیمار قسم کی ٹرین تھی کہ جب وہ رکتی تھی تو الیکٹریسٹی غائب ہو جاتی تھی، جب کسی اسٹیشن پر رکے ایک دم اندھیرا، نئی جرنی تھی. تو ایک اسٹیشن پر مجھے لگا کہ کمپارٹمنٹ میں ٹرین کے بہت سے لوگ سوار ہوئے، حالانکہ وہ ریزرو کمپارٹمنٹ تھا، اس میں ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی، لیکن چونکہ اندھیرا تھا تو میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں پایا کہ کون لوگ آئے. جب ٹرین چلی تو اس میں روشنی آئی، تو مجھے نظر آیا کہ وہ ٹرین گزری ایودھیا اسٹیشن سے، اور وہاں سے 25-26 سادھو لوگ ٹرین میں اسی ڈبے میں سوار ہوئے، اور ان کے لیے تو ماشاءاللہ کوئی قانون ہوتا نہیں. تو میرے سیٹ کے پاس، میں جس سیٹ پر لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس ایک بوڑھا سادھو تقریباً 85 ایئرس یا 90 ایئرس کا اولڈ ہوگا، وہ ماشاءاللہ کھڑا ہوا تھا، کمزور، اور سخت سردی کا موسم تھا. تو میں جلدی سے اپنی سیٹ سے اترا، میں نے کہا کہ آپ بابا آپ لیٹ جائیں، آپ میری سیٹ پہ لیٹ جائیں. تو نہیں راضی ہوا، وہ بہت تعجب سے اس نے مجھے دیکھا کہ ایک مسلمان اور میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے. پھر میں نے اصرار کیا، پھر منع کیا، پھر میں نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں لیٹوں. تو میں نے کہا کہ بابا اگر آپ نہیں لیٹیں گے تو میں بھی نہیں لیٹوں گا، میں بھی کھڑا رہوں گا. تو اس نے کہا کیوں؟ اب مجھ سے اس نے پوچھا، آپ کی سیٹ ہے، آپ لیٹو بیٹا. میں نے کہا کہ دیکھیے بابا، میں کئی گھنٹے آرام کر چکا ہوں اور میں بالکل جوان ہوں، یہ میری بالکل جوانی کا دور تھا، آپ بزرگ ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ کو لیٹانا میرا فرض ہے، ورنہ گناہ ہوگا مجھے اگر میں لیٹ گیا. تو بہت میرے اصرار پر وہ لیٹ گئے. صبح جس اسٹیشن پر ہم لوگوں کو اترنا تھا اسی پہ ان کو بھی اترنا تھا. ہم لوگوں نے فجر کی اذان کہی اور نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اور وہاں چائے میں نے منگوائی کہ بھائی چائے لے کر آؤ اور سب کے لیے لگاؤ، ان کے سب 25-26 لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے. اب جو چائے آئی تو وہ جو ان کے ساتھیوں کو پیش کی جانے لگی تو کسی نے چائے قبول نہیں کی، لیکن اس نے بڑے بوڑھے جو ان کا سب سے بڑا تھا
اس نے ان کو اشارہ کیا کہ لے لو سب لوگ پیو. پھر مجھے الگ لے کے گیا ہوں بالکل الگ, اور کونے میں جا کے مجھ سے کہا, بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا, لگتا ہے اب وہ گھڑی نکٹ آ گئی ہے, یعنی قریب آ گئی ہے, اب وہ وقت قریب آ گیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بابا کون سا وقت, کس چیز کا وقت؟ تو کہنے لگا ابھی یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا بابا یہی تو مصیبت ہے, آپ لوگ ہمیشہ آدھا گیان دیتے ہو, پورا نہیں دیتے. کیونکہ میں ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں, سنسکرت پڑھی پڑھی میں نے, ان کی کتابوں کو پڑھا, تو میں خوب جانتا ہوں کہ اس قوم کی بیماری کیا ہے. ایک ہے کتمان, ایک ہے تحریف, علم کو چھپانا اور علم کو بدل دینا. تو میں نے ان سے کہا کہ تو میں بابا اب میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو, آپ نے جب اتنا کہا ہے کہ وہ گھڑی قریب آ گئی ہے تو یہ بتانا پڑے گا کہ کس چیز کی گھڑی قریب آ گئی. اس نے کہا نہیں بیٹا یہ تو میں نہیں بتاؤں, یہ بتانے کی ابھی اجازت نہیں ہے. میں اصرار کرتا رہا, وہ منع کرتا رہا. میں نے کہا میں اپنی ٹرین چھوڑ دوں گا مگر آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ہم لوگوں کو وہاں سے کہیں اور جانا تھا اور ان کو بھی کہیں اور جانا تھا. تو اس نے کہا نہیں بیٹا اب یہ تو نہیں بتاؤں گا, اتنا بتاتا ہوں تمہارے اصرار پر کہ ایک علامت, ایک چنھ جس کو ہندی میں بولا اس نے, وہ ظاہر ہو رہی ہے تم کو دیکھ کر کہ تم لوگ ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کرنے لگو گے جو تم نے ابھی ٹرین میں کیا, اور اس کے بعد دنیا میں ایک نئی روشنی پھیلے گی. اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں, ابھی اس سے زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکتا. بیٹا اپنی قوم سے جا کر یہ کہہ دینا کہ اخبار پڑھ کر ہمارے ساتھ برتاؤ نہ کیا کریں, قرآن پڑھ کر ہمارے ساتھ برتاؤ کیا کریں. یہ آپ سوچیں, یہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کی قومیں کیا اندر سوچ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اسلام سے نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آج نہیں تو کل دنیا کی انسانی برادری اسلام قبول کرے گی. اور بالکل جس طرح فرعون کو پتا تھا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوگا جو آگے چل کر میری جو ڈائنیسٹی ہے اس کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا, تو بجائے اس کے کہ فرعون سرنڈر کر دیتا اور خدا کی مرضی جب اس کو معلوم ہو گئی کسی کے ذریعے, آسٹرولوجرز کے ذریعے, جوتشوں کے ذریعے, تو سرنڈر کر دیتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے جب خدا نے یہ فیصلہ کر لیا تو میں بھی انتظار کرتا ہوں, وہ بچہ جب پیدا ہوگا بڑا ہوگا سامنے آئے گا, اگر میں زندہ رہوں گا تو میں مان لوں گا اس کو. اس نے بجائے اس کے یہ فیصلہ کیا, اس نے الٹا فیصلہ کیا کہ میں بنو اسرائیل کے گھر میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اور ظاہر ہے خدا کے فیصلے کو روکنے کا کوئی اگر فیصلہ کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. آج بھی دنیا کی طاقتیں, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, یہ بات جانتی ہیں کہ آج نہیں تو کل انسانیت کو اسلام میں پناہ ملے گی. یہ بالکل پکی بات ہے. میری بہت گفتگویں کرسچن بڑے بڑے بشپس اور فادرس اور کارڈینل سے ہوتی رہتی ہیں, یہاں تک صاف صاف ان کو اندازہ ہے کہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام جب اصلی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت دنیا کے عیسائیوں کی اکثریت ان کو, اسے جو ان سے محبت کرتی ہے, وہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے. دنیا کے کچھ لوگ ہیں جو یہ طے کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ہونے دینا, ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے ہوگا وہی جو خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے. مدعی لاکھ بنا چاہے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. میں اشارات کر رہا ہوں کہ کیا مستقبل میں ہو رہا ہے, ہونے والا کیا ہے؟ وہ نہیں ہونے والا ہے جس کو دنیا سوچ رہی ہے، وہ ہونے والا ہے جو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا، جو سورہ کہف میں آ چکا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سینکڑوں حدیثوں میں آ چکا جو احادیث فتن میں آئی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا، انسانیت میں سے بہت بڑی تعداد کو ہدایت ملے گی. ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہم کو بھی ہدایت دے دے، سب کو بھی ہدایت دے، مگر اس کے لیے سر سے پاؤں تلے سے لے کر ظاہر سے باطن تک پکے مومن بننا ہمارا اور آپ کا کام ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو حفاظت فرمائے، آپ کی، آپ کے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور آپ کامیاب ہوں، آپ کامیاب ہوں یہاں اس ملک میں ایک ایسا تحفہ آپ پیش کرنے کے لائق ہوں کہ بھائی او کینیڈین پیپل، تم نے ہم کو بہت کچھ دیا، ہم بھی تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم شکر گزار قوم ہیں، ہم ناشکری قوم بالکل نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ تم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اس کے بدلے ہم تم کو کچھ اور دینا چاہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تم کو جنت کی مزے تک پہنچا دے گا. یہ آپ کی تمنائیں ہونی چاہیے. اس اعتبار سے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کیجئے، اپنے بچوں اور بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجئے. ابھی مجھے اتنی خوشی ہوئی اس مسجد میں آ کر، جب میں مولانا کے کمرے میں بیٹھا، آپ کے امام کے کمرے میں، تو پتہ چلا کہ الحمدللہ یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں صحیح بخاری کی تعلیم بھی شروع ہوئی. کچھ سوچ سکتا تھا کہ کینیڈا کے میں الحمدللہ ہمارے نوجوان صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کریں گے، اپنے بچوں اور نوجوان طلبہ علم میں بھی آگے بڑھنا، عمل میں بھی آگے بڑھنا، اور خبردار اب کوئی گناہ تم سے نہ ہونے پائے. اب تم حدیث پڑھ رہے ہو، اب تم اتنی پاک علم حاصل کر رہے ہو، اب خبردار کوئی گناہ تم سے نہ ہونے پائے. اس کے لیے تقوی والوں کے پاس بیٹھنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کسی سے نفرت نہیں کرنا، کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو حقیر مت سمجھنا، ہرگز ہرگز نہیں. کسی انسان کے ظاہری ڈریس کو دیکھ کر کبھی مت سمجھنا کہ یہ گرا ہوا بندہ ہے، کیا پتا کس کے دل کو اللہ سے کیا تعلق ہے، اور کیا پتا کس کی کون سی خوبی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ پل بھر میں اللہ کا دوست بن جائے. اور ہم کسی کو حقیر سمجھ کر اللہ کی نگاہوں سے گر نہ جائیں. کسی کو حقیر مت سمجھنا، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے کو اپنا سمجھو، امت پناہ اپنے اندر اختیار کرو. یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، یہ اس کا مسلک ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے، اس کی وہ جماعت ہے، اس کا یہ سب، بالکل ان چیزوں سے بہت اوپر آ جاؤ. ہر انسان سے محبت کرنا جس امت کو سکھایا گیا ہو، وہ امت ہر کلمے والے سے محبت نہ کر پائے، یہ کوئی بات ہوئی؟ ہرگز نہیں. سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، اور نہ جانے کس کس میں کیا خوبیاں ہیں. میں تو کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اوپر سے دیندار نظر نہیں آتے، لیکن ان کا دل بہترین ہے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا کریکٹر، غریبوں کے ساتھ ان کی خدمت کا برتاؤ. اور دنیا میں کہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اپنی مال خرچ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی نیکیاں کماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی دین نصیب فرمائے. کچھ زیادہ وقت آج آپ کا میں نے لیا ہے اپنے معمول کے خلاف، مولانا سے میں نے شروع میں پوچھا تھا، انہوں نے مجھے اجازت دی، تو آپ اب ناراض ہوں تو صرف مجھ سے نہ ہوئیے گا، 50% ان سے، 50% مجھ سے. جزاکم اللہ تعالی. اور آپ ہیں سب لوگ، اجازت ہے مولانا فرما رہے ہیں 5 منٹ اور. آپ لوگوں کیا، میں جانتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پتا ہے آپ کے ملک میں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن نازک مزاجوں کو جانتا ہوں. اور یہ صحیح تعلیم یہاں سے واپس بھی جانا چاہتا ہوں. کیا بتائیں، مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ آپ کا کوئی رہبر اور مرشد ہو، یہ کتنا ضروری ہے. اللہ اکبر. دیکھو، اسلام نظریات اور افکار کا نام نہیں ہے، صرف تھیوریز کا اور آئیڈیولوجیز کا نام نہیں ہے. اسلام ایک زندگی ہے، اور زندگی پڑھ کر اور سن کر اتنی نہیں آتی جتنی دیکھ کر آتی ہے. صحابہ اتنے اونچے مقام پر کیوں ہیں؟ پوری امت اس بات پر ایگری کرتی ہے کہ ساری دنیا کے فقہا، محدثین، علماء،
اولیاء اللہ سب جمع کر دیے جائے تب بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیا صحابہ کی معلومات زیادہ تھیں؟ کیا صحابہ کی روایات و تحقیقات زیادہ تھیں؟ بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو سیکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر. وہ دیکھتے تھے حضور کی دعائیں, وہ دیکھتے تھے حضور کا توکل, وہ دیکھتے تھے حضور کا تقویٰ, وہ دیکھتے تھے حضور کی نماز, وہ دیکھتے تھے حضور کا رکوع اور سجدہ, وہ دیکھتے تھے حضور کا چلنا, مسکرانا, غلطیوں کو معاف کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, دشمنوں کو دوست بنا لینا. وہ اس کو دیکھتے تھے اس لیول پر. بعد والوں کو اس معیار کی شخصیت کو دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا. بعد والوں نے صحابہ کو دیکھا تو وہ بعد والوں سے سب سے بہتر ہوئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھ کر جتنا زیادہ اسلام ہماری زندگی میں اتر سکتا ہے اتنا صرف سن کر اور پڑھ کر نہیں آ سکتا. بالکل سچی بات ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. دیکھ کر اگر کسی شخصیت کو دیکھنے کا موقع مل جائے کہ آدمی قریب سے کسی کے ساتھ کچھ دن رہے, اس کے رونے کو دیکھے, اس کی تہجد کو دیکھے, اس کے سجدوں اور نمازوں کو دیکھے, اس کے اخلاق کو دیکھے, اس کے کریکٹر کو دیکھے, اس کے معاملات کو دیکھے, اس کی تمناؤں کو دیکھے, ایک ایک کو, تب پھر اس کے دل پر جو چوٹ پڑتی ہے وہ پچاسوں کتابوں کے پڑھنے سے نہیں پڑتی. یہ بالکل ایک فطری حقیقت ہے, فطری حقیقت ہے. کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل ایک نیچرل بات ہے. اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں عید کا دن ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تیار ہو کر. اس طرح کے دونوں نواسے آپ کے ساتھ ہیں, سیدنا حسن اور سیدنا حسین. راستے میں کچھ بچوں کے پاس سے آپ گزرتے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں عید کی خوشی میں. انہی کے ساتھ کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, بڑا غمگین اور اداس, کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی غمگین انسان بڑا یا چھوٹا آپ کو نظر آئے اور آپ یوں ہی اس کے پاس سے گزر جائیں. یہ کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں آپ سے. چنانچہ آپ اس بچے کے پاس گئے, اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے, تم کھیل نہیں رہے؟ آج تو عید کے دن ہے, تمہارے کپڑے بھی کسی نے نہیں بدلے. تو بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول, میں یتیم ہوں, میرے باپ کا انتقال ہو چکا اور میرے باپ کے انتقال کے بعد میری ماں نے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی. اب کون ہے جو میرے کپڑے بنائے گا, کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے گا؟ عید کے دن کسی اور کے لیے خوشی لے کر آتا ہوگا, میرے لیے تو غم کو تازہ کر دیتا. بس گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس بچے سے کان میں کہا, بیٹا تم مجھے اپنا باپ بنا لو گے, بنا لو گے تم مجھے اپنا باپ؟ بچہ حیران رہ گیا. وہ حضور سے کہنے لگا, کیا فرما رہے ہیں آپ, آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ ہاں ہاں بیٹا, میں تیار ہوں, تم بتاؤ. بچے نے حضور کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا کہ اللہ کے رسول بنا لیجئے مجھے, کوئی میرا نہیں ہے دنیا میں, مجھے اپنا بیٹا بنا لیجیے. حضور نے اس بچے کو لیا اور عیدگاہ کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے واپس اپنے گھر پر گئے. اور اپنے گھر جا کر آپ نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اس بچے کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ اور حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آئیں اس کے کپڑے اس کو پہناؤ. انتظار کر رہا ہوں میں. آپ انتظار میں بیٹھ گئے. جب وہ بچہ تیار ہوا باہر نکلا تو پھر آپ اب عیدگاہ کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے, مگر ایک نرالی شان کے ساتھ. وہ دونوں شہزادے حسن اور حسین تو پیدل ہی چل رہے تھے, لیکن یہ بچہ, خوش نصیب بچہ آپ کے مبارک کندھوں پر سوار تھا. اور جب یہ گزرا اپنے دوستوں کے سامنے سے جن کے ساتھ یہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا اداس اور غمگین, پکار کر کہا ان بچوں کو, دوستوں کو, دیکھو دوستو, دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا؟ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور کے یہ اخلاق دیکھے ہوں گے, آپ بتائیے ان کے اخلاق جیسے اخلاق ان کے ہو سکتے ہیں جنہوں نے صرف سنا ہمارے آپ کی طرف. دیکھنے کا اثر جو پڑتا ہے وہ کچھ اور ہی پڑتا ہے. اسی لیے ہم زور دیتے ہیں اس بات پر، خدا کے بندوں تھوڑا سا وقت کسی اللہ کے نیک بندے کو تلاش کر کے اس کے پاس رہو، اس کے پاس رہیں اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے رہیں، اپنی اصلاح کے لیے، سیکھنے کے لیے رہیں. یقیناً ایسے بندے موجود ہیں. میں آپ سے بتاؤں، اس امت کے پاس ایسے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. آپ کاش یہ امت ان کی قدر کرے، کاش یہ امت ان کی قدر کرے. کیا پیاری پیاری ہستیاں موجود ہیں. اس لیے خاص طور پر میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایسی کسی شخصیت کو تلاش کریں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں، اور ایسے بندے بھی ہیں جن کا پوری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے. پوری دنیا میں لاکھوں بندے اور بندیاں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں، کپلس کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اور ہماری مستورات، ہماری بہنیں اور عزیز بچیاں، وہ بھی اللہ کے ایسے بندوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہی ہیں، ایسے مقام پر پہنچ رہی ہیں کہ رشک آتا ہے. بڑے بڑے علماء کو ان پر رشک آتا ہے. سچی بات یہ ہے. یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی کہ مولانا نے فرمایا کہ اس کو ذرا اور زیادہ میں ایلیبوریٹ کر دوں، اور زیادہ اس کی وضاحت کر دوں. مجھے امید ہے کہ پیاس پیدا ہوگی آپ کے اندر، پیاس پیدا ہوگی آپ کے اندر، اور آپ خود معلوم کریں گے، آپ خود معلوم کریں گے کہ ہم کس سے کون ہیں. ایسے لوگ نام بتائیے ایسے لوگوں کے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان سے ملوں، ان سے کسی طرح کانٹیکٹ ہو میرا، میری کچھ رہبری ہو. اس لیے کہ دیکھیے کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے. دنیا کی تقدیر کو بدلنا ہے، اور سائنس یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کے حالات میں بہت بڑی تبدیلیاں بہت زیادہ دور نہیں ہیں. یہ بالکل صاف علامات بتا رہی ہیں کہ ایک میجر تبدیلی دنیا میں آنے والی ہے. درمیان میں بہت سے حالات آئیں گے. ظاہر ہے ڈیلیوری سے پہلے لیبر پین تو ہوتا ہے، لیکن بغیر لیبر پین کی کوئی ڈیلیوری نہیں ہوا کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشاروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا مانگ، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ سنا ہے اپنے خطاکار بندوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے خطاکار اور شرمندہ بندے، ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ زندگی کے جو دن بچے ہیں اب بہتر انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اللہ اس پورے مجمع کو ایک بار اپنی خاص رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے. اللہ آپ کو پتا ہے کہ کن ملکوں میں، کن ماحولوں میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور کتنے خطرات ہیں اللہ، اور چاروں طرف کیسی کیسی عریانیت ہے. اے رب کریم، اے اللہ، دل و نگاہ کو پاک رکھنا آسان کر دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہماری نگاہوں کو پاک رکھیے. اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے دین کی گہری سمجھ عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی تلاش، محبت اور صحبت نصیب فرما، ان کی قدر عطا فرما. اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جب تک دنیا میں ہمیں رکھیے گا، ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، اور اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب وقت مقرر آئے تو اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا. اے اللہ، مان جائیے، آج دعا قبول کر لیجیے، آج مان جائیے. اللہ، ہم آپ کو منانے آئے ہیں. اللہ، زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں کیا آپ ہم سے ناراض ہیں. کب تک ناراض نہ ہوتے اللہ، کب تک ناراض نہ ہوتے اللہ. اللہ، ہم نے اتنے گناہ کر ڈالے ہیں، اتنے گناہ کر ڈالے. اللہ، اگر کسی اعمال، ہمارے اعمال نامے میں اگر کسی گناہ کا تذکرہ نہیں ہے تو شاید اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو اس کے کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ جتنے گناہوں کا موقع ملتا چلا گیا ہم سب کرتے چلے گئے. اللہ اللہ بہت شرمندہ ہیں، آپ تو گھروں میں سے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ آپ کے یہ بندے کتنے اچھے ہیں، اللہ دن بھر انہوں نے محنت کی ہے، آج ورکنگ ڈے تھا اس کے باوجود بھی آ کر بیٹھے اور وقت مقرر سے زیادہ بات ہوئی مگر کسی کے پیشانی پر شکن نظر نہیں آتی. اللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے عزیز نوجوان، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہماری امت کا مستقبل، جو نوجوان بچے اور بچیاں ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں کس قدر خطرناک حالات ہیں ان کے ایمان کے لیے. اللہ ان میں سے ہر ایک کے دامن کو بچائے رکھیے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو بے داغ رکھیے، ایک دھبا نہ لگنے پائے. اللہ ایسا ایسا بچا کر رکھیے. اللہ ان ملکوں میں دعوت کی محنت کرنے والے، اللہ مدرسے چلانے والے، اللہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے آپ کے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنے والے اپنے سب بندوں اور بندیوں کو بے حد قبول فرما، ایک دوسرے کی قدر و محبت نصیب فرما. اے اللہ مانگنا تو بہت کچھ ہے، آپ سب جانتے ہیں ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم سائل ہیں، ہم بھکاری ہیں. اللہ فقیر جب بادشاہوں کے پاس آتا ہے تو بادشاہ فقیروں سے یہ نہیں کہتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو فقیروں سے صرف یہ کہتے ہیں کیا لینے آئے ہو. اللہ ہم جب آپ کے پاس آئیں آپ بھی ہم سے یہ نہ پوچھ لیجئے گا کیا لے کر آئے ہو، اللہ آپ صرف یہ پوچھئے گا کیا لینے آئے ہو. ہم کہہ دیں گے مغفرت لینے آئے ہیں، جنت لینے آئے ہیں. اللہ 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 اپنے کرم سے، اپنے کرم سے اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا، امن و امان کا گہوارہ بنا. اللہ ہم میں سے ایک ایک فرد کو داعی بنا، اللہ ایک ایک فرد کو داعی بنا. ہمارے علماء جو یہاں پر اللہ علم کی تعلیم کی تدریس کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بے حد قبول فرما. اور ہمارے یہ عزیز نوجوان طلبہ جنہوں نے اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے حفظ قرآن اور علم دین کا راستہ اختیار کیا، اللہ ان کی پیشانیوں کو چوم لیجئے، اللہ ان کے دل میں اپنی محبت کا نور اتار دیجئے، اپنا تعلق پیدا کر دیجئے، اللہ اپنا تعلق پیدا کر دیجئے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان سب کو بنا دیجئے. اے رب کریم ہمارے گھروں میں اسلامی تہذیب زندہ رہے، اس کا فیصلہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہم اپنی زبانیں بھی بولتے رہیں، بہترین انگلش بولیں لیکن اپنی زبانوں کو بھی باقی رکھیں، اپنے تہذیب کو بھی باقی رکھیں، اپنے بزرگوں کا احترام کرتے رہیں، اپنے وطنوں سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں. اللہ اللہ اس کے فائدے ہمیں سمجھا دیجئے، اس کے فائدے ہمیں سمجھا دیجئے. اور اپنے بزرگوں سے، اپنے وطنوں سے، اپنی زبانوں سے رشتہ توڑنے کے نقصانات بھی اللہ ہم کو سمجھا دیجئے. اللہ بڑی گہری نظر اور بصیرت کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور اللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک آخری درخواست اور ہے، اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات اور علماء ربانیین اور اولیاء اللہ پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
میں ہم سب کی طرف سے حضرت دوارا کا تہ دل سے ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں بار بار استفادے کا موقع حضرت عنایت فرماتے رہیں. انشاءاللہ حضرت کا ایک آخری ملاقات اور مجلس جو وینسڈے ظہر کی نماز کے بعد مسجد دارالسلام میں تھرن کلے پر ہوگی. اور جیسے ابھی آخری ایک بات کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اپنی زندگی میں، خصوصاً ہم اس دور پڑے ہوئے ملکوں میں، اپنی زندگی میں ایسے حالات میں اپنا کوئی رہبر جس پر بھی اعتماد بھروسہ ہو، دیندار تقوی پر، دیانتداری پر بھروسہ ہو، ان کا اپنا رہبر اور اپنا مرشد، اپنا گائیڈ بنا لے. تو حضرت مولانا پرسو جمعہ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد دارالسلام میں تشریف فرما ہوں گے. جو بھی حضرات چاہیں کہ حضرت کو اپنا مرشد اور گائیڈ بنائیں وہ حضرت سے وہاں جا کر کچھ بھی مشورہ لے سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. حضرت مولانا کی ایک ویب سائٹ بھی ہے توبہ.org ہے www.toba.org یہ. اور انشاءاللہ 9:30 بجے کو عشاء کی نماز ہوگی.